ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بزرگان ملت اور برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی تخلیق سے قبل یہ کہہ لیجیے دنیا کی تخلیق سے قبل اس کی جو قدرت اس کی جو شان اور اس کی جو رفعت ہے اگر وہ ان تمام تعریفوں کے لیے کسی کو بھی پیدا نہ کرتا تو اس کی شان میں کسی قسم کی کمی واقعہ نہیں ہوتی اور اسی طرح سے مخلوق کی تخلیق جو اس نے کی وہ ہرگز اس وجہ سے نہیں کی کہ اس کی شان میں کسی قسم کی کمی ہو رہی تھی یا اس کو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں قطعاً ایسا کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی جب ہم اس کی تخلیقات کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں وسیع و عریض آسمان کائنات کا پھیلتا ہوا نظام لا تعداد سیارے اور ستارے ان گنت فرشتے اور اسی طرح زمین پر موجود اتنی مخلوقات کہ جو احاطہ بیان میں نہ آ سکیں اور پھر اس سے زیادہ سمندر میں موجود اس کی تخلیق یہ سب اس کی قدرت کا اظہار ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کی ربوبیت کا اس کی قدرت کا اس کی شان کا اظہار کرتی ہیں اگر زبان حال سے نہ بھی کریں تو ان کی بناوٹ ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ان میں موجود نظام یہ کسی بنانے والے کی نشاندہی کرتا ہے پھر اس سارے سلسلے میں اس وسیع اور اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کو بناتا ہے انسان کو اور اس انسان کو جس طرح اور چیزوں کو اس نے بنایا کن فیکن کہہ کر اس کی بھی تخلیق ہے لیکن اس کی تخلیق جس طرح سے ہوئی دوسری چیزوں کی اس طرح تخلیق نہیں ہوئی حدیث میں آیا کہ خاص پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا وہاں کن فیکن تھا بس ارادہ کیا اور چیز بن گئی یہاں اپنے دست قدرت سے انسان کو تخلیق کیا اور بنایا پس جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے بڑی محبت سے بنائی اس کے مرتبہ و مقام اور اس کی شان کو پھر قرآن میں اس عظیم طریقے سے پیش کیا گیا ایک ایسے اعلیٰ منصب کے لیے اس کو منتخب کیا گیا کہ جس نے ساری کائنات سے اس کو الگ ممتاز اور الگ حیثیت سے نواز دیا اور اس کی حیثیت اور قدر و منزلت اتنی بڑی کہ فرشتوں کو اس کو سجدہ کروا دیا اب قرآن انسان کے متعلق اس کی سوچ جو انسان ہے اس سے ہر چیز سے ہٹ کر جو اس کا مرتبہ و مقام قرآن بیان کر کے جاتا ہے وہ سنیے. کیا ہے انسان, کیا ہے اس کی قدر و منزلت دنیا میں آنے. دنیا میں ہر شخص اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام بغیر کسی وجہ کے نہیں, ہر کام میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور پائی جاتی ہے. ایک معمولی پرندہ بھی اگر کسی درخت کی شاخ پر بیٹھا ہے تو وہ اب اور بیکار نہیں بیٹھا, ہو سکتا ہے وہ سایہ لینا چاہتا ہو, ہو سکتا ہے وہاں اس کا گھونسلہ موجود ہو, ہو سکتا ہے وہ کھانے کی تگودوں میں ہو, فارغ فالتو نہیں بیٹھتا. آپ دیکھتے ہیں جانور ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا فیصلہ کہ اس نے انسان کو بنایا, کیا کس منصب کے لیے اس کو بنایا ہے. قرآن اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا, قَالَ کہ ربو کا للملائکہ تھی, فرشتوں سے یہ کہا کہ انی, بے شک میں, جائل فی الارض خلیفہ, کہ بے شک میں زمین پر, ارضہ زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں, اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر. قالوا اتجعل فیہا من یفسد, اب فرشتے کیا کہتے ہیں جب اللہ نے فرشتوں سے بات کی, فرشتے کیا کہتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں کیا تو زمین پر اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا, مقرر کرے گا کس کو, من یفسدو, جو زمین پر فساد برپا کرے گا, لڑے گا, جھگڑے گا, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اور زمین پر خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, حالانکہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں, حالانکہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں, وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تیری ہم بیان کرتے ہیں. کتنی عجیب اور کیسی خوبصورت اور کیسی آیہ مبارکہ کہ جس میں کہہ لیجئے کہ اس دنیا میں موجود بہت سے سوالات کے جوابات اس آیت میں موجود, ٹھیک ہے, بہت سے سوالات, انسانیت کی تخلیق کا مقصد اس میں موجود ہے, اس کی زندگی کا لاح عمل اس میں موجود ہے, اس کے شرف ہونے کی وجہ اس میں موجود ہے, جس وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا وہ وجہ اس میں موجود ہے, جس بنا پر اس کو خلعت فاخرہ پہنائی گئی وہ وجہ اس میں موجود ہے, جس بنا پر ساری کائنات میں اس کی قیادت اور سیادت کو تسلیم کیا گیا وہ وجہ اس میں موجود ہے, وہ ساری وجوہات اس ایک آیت کے اندر موجود ہیں. اور معیار دے دیا پروردگار عالم نے کہ انسانیت کا زمین میں جو شرف ہے وہ کس بنا پر, اور جو اس چیز سے ہٹے گا اس کے مقام کو بھی آگے بیان کیا, وہ میں آگے بیان کروں. اب فرشتوں سے دیکھیے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, جب آیات کی بھی جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا, نہ یہ مشورہ ہے اور نہ ہی یہ فرشتوں سے کوئی رائے لی گئی ہے. اور یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اپنا ایک نائب بنا کر زمین پر بھیج رہا ہوں, اپنا خلیفہ زمین پر بھیج رہا ہوں, نہ یہ مشورہ ہے کیونکہ اللہ مشورے سے پاک ہے, اور نہ یہ اذن طلب کیا جا رہا ہے, اللہ اس سے بھی پاک ہے, بس اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا, اس نے اپنا ارادہ رکھا ہے سامنے, اس کا ارادہ ہے جو اس نے فرشتوں کے سامنے رکھا. لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ تو ہمارے بارے میں اتنی آگاہی رکھتا ہے جتنی ہم خود اپنے بارے میں نہیں رکھتے, وہ تو ہمیں اتنا جانتا ہے جتنا ہم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے, وہ تو ہم سے اتنا نزدیک ہے جتنا ہم خود اپنے نزدیک نہیں. تو لہذا اس بات کو جو فرشتوں کے سامنے رکھا گیا وہ چیز فوراً سامنے آ گئی. جو ارادہ الہی ظاہر کیا گیا تھا اس کے پیچھے جو وجہ موجود تھی اس وجہ کو فرشتوں نے فوراً زمان پر لے آئے. اور فرشتوں نے پہلے اعتراض تو نہیں خیر, پہلے یہ کہا کہ یہ تو زمین پر فساد کرے گا, خون ریزی برپا کرے گا, اور پھر فرشتوں نے یہ کہا کہ نحن نسبح بحمدک, ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری خوب پاکی بیان کرتے ہیں, تیری بزرگی بیان کرتے ہیں, تیری ہم بیان کرتے ہیں. یعنی اب جو بات اس آیت سے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ہم نے تو تیری عبادت اس طرح کی ہے کہ کبھی چھٹی بھی نہیں کی, ہم تو تیری تسبیح اس وقت سے بیان کر رہے ہیں کہ جب سے تو نے ہمیں تخلیق کیا ہے, پیدا کیا ہے, ہمیں تو نے جس طرح سے بنایا ہے, اگر قیام کی حالت میں بنایا ہے تو قیام میں کھڑے ہیں, اگر رکوع کی حالت میں بنایا ہے تو رکوع میں ہیں, اگر صرف تیری پاکی کی ڈیوٹی ہماری لگی ہوئی ہے تو تیری پاکی بیان کر رہے ہیں, غرض کہ ہمارا کوئی بھی کام تیری منشا کے خلاف نہیں ہے, ہم ہر کام صرف تیری رضا کے مطابق تیرے ہی لیے کرتے ہیں. لہذا اگر کوئی دنیا میں تیری خلافت کا سزاوار ہے, کسی کو حق ہے تو وہ ہم ہیں. ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, تیری پاکی بیان کرتے ہیں, جیسا تو نے ہمیں کہا ہم ویسا ہی کرتے ہیں. بس یہی چیز جو ان کا فرشتوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور انسان ہیں, یہی اس کو شرف دلائے گا آگے, یہی اہم چیز ہے جو فرشتوں نے بیان کی, جس میں انسانی شخصیت کا تعین ہوگا کہ یہی تو اصل جوہر ہے اس کے اندر, خیر و شر کی جنگ. جس نے اس کو منصب دلایا ہے, جس نے اس کو خلافت کے بڑے مرتبے پر پہنچایا ہے, وہ یہ دو ہی طاقتوں کی جو جنگ ہے, خیر و شر. اگر انسان بھی تمہاری طرح کے ہو جائیں تو پھر بات کیا بنی, اصل تو خیر و شر کی جنگ ہے, چاہے وہ من کے اندر ہو یا باہر, ان دونوں جنگوں سے لڑنا یہی انسانیت کا شرف اور اس کا مقام ہے جو فرشتوں سے بلند اس کو کر دیتا ہے. وگرنہ اگر بالکل فرشتے جیسا انسان ہو جائے تو پھر وہ مقصد تخلیق پاک ہو جائے گا, وہ جس شرف, جس نیابت, جس خلافت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ مقصد ختم ہو گیا. بس فرشتوں کے اعتراض ہی میں اس کا جواب موجود تھا, فرشتوں کے جواب ہی میں, فرشتوں کے اعتراض ہی میں ان کا جواب موجود تھا. اور پھر وقت نے وہ چیز ثابت بھی کی. اب فرشتوں نے یہ کہا تو دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ یہ فرشتوں نے کہا, اب اس آیت سے دو باتیں نکلی, پہلی کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں, اس آیت میں دو باتیں, خلیفہ کس کو کہتے ہیں اور انسان ہی کو اس منصب کے لیے کیوں منتخب کیا گیا, یہ دو باتیں ہیں اس آیت میں. اس کا تھوڑا سا جواب تو میں دے چکا کہ کیوں اس کو منتخب کیا گیا, خلیفہ کس کو کہتے ہیں اور انسان ہی کو اس خاص منصب کے لیے جس میں پروردگار عالم نے اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, کیوں اس کو یہ منصب سے نوازا گیا. سب سے پہلے خلیفہ کہتے ہیں, پیچھے آنے والا, اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے, نیابت کہی جاتی ہے. اصل خلیفہ کی تعریف جو لغت میں موجود ہے وہ یہ کہ کسی بادشاہ کے ملک میں یا اس کی ملک میں اس کا خلیفہ اس کی مرضی, اس کی رضا کے مطابق احکام پر عمل کروائے, یہ خلیفہ ہے. اور یہ بھی خلیفہ ہے کہ اس کی ملک میں, اس کے ملک میں اس کی مرضی, اس کی منشا کے مطابق تصرف کرے, یعنی اشیاء کو استعمال کرے اس کی مرضی کے ساتھ, اس کو خلیفہ کہتے ہیں. اس کی مرضی ہونا بڑی ضروری, یعنی مثال کے طور پر اس مثال سے بہت اچھی طرح سے بات واضح ہوگی. کوئی شخص اپنا گھر آپ کو دے کر جائے اور یہ کہہ کر جائے کہ جناب رہیے, آپ نے کھا, آپ بھی کھا بھی, آپ کھائیں پیئیں رہیں سوئیں ساری چیزیں استعمال کریں, میں ایک مہینے بعد آؤں گا, اور چابیاں آپ کو دے جاتا ہے, چابیاں وہ دے گیا. اب دو طریقے ہیں رہنے کے, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کھانا کھائیں برتن ہی نہ دھوئیں پڑے رہنے دیں, ایسی بستر استعمال کریں اس کو ٹھیک کر کے نہ رکھیے, نہ جھاڑو لگائیے نہ صفائی کیجئے, اور خوب جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں, ایک مہینے بعد وہ آئے چابی اس کو دے دیں. تو دوبارہ وہ گھر دے گا, دوبارہ وہ آپ کو چھوڑ کر, ہمیں چھوڑ کر جائے گا, اپنے گھر کی چابی دے گا, تو ناراض ہوگا کہ میں آپ کو صاف ستھرا گھر دے کر گیا تھا, آپ نے کیا حل کر دیا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بالکل اس کی چیزوں کو استعمال کیا جائے, مگر چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ چیزیں خراب نہ ہو, کہ مالک آئے تو خوش ہو کہ ہاں جناب آپ نے میری چیزوں کا خیال رکھا. بس یہ ساری کائنات اس کا بادشاہ پروردگار عالم ہے, اور انسان کو اس کا خلیفہ بنا کر اس زمین پر اس ساری کائنات میں تصرف کا حق دیا گیا. حق یہ کہ اس کا اپنا بدن, اس کا اپنا جسم, یہ بھی امانت اس کو دی گئی, بس ان کا استعمال اس طریقے سے کیا جائے کہ پروردگار عالم راضی ہو جائے. اور ذرا بھی اس کے اندر خیانت کی گئی یا ان کا استعمال غلط کیا گیا تو اس کی ناراضگی کا سبب ہے, چاہے وہ دنیا کی اشیاء سے تعلق ہو یا اپنے بدن کی چیزوں سے. ان کا غلط استعمال رب کی ناراضگی کا سبب ہے, اور ان کا بہتر استعمال اس کی خوشنودی, اس کی رضا کا سبب ہے. جب کوئی بھی شے ہماری ٹھہری ہی نہیں, جب کسی چیز کو ہمارا کہا, ہماری ملکیت ہو ہی نہیں, تو پھر اس پر اس کے ساتھ اس قسم کا تصرف کرنا, اس طرح سے اس کو استعمال کرنا کہ جیسے وہ حقیقتاً ہماری ملک ہو گئی, یہ غلط تصور ہے. ہر چیز کو امانتاً کہا گیا کہ استعمال کرو. یہ آنکھ ہے, یہ امانت ہے, یہ والدین ہیں, یہ بھی تمہارے پاس امانت ہی ہیں, یہ اولاد ہے, یہ بھی امانت ہے. الغرض یہ کہ وہ ساری نعمتیں جو پروردگار عالم عطا فرمائے وہ سب کی سب امانت ہے. ہاں اگر کوئی چیز حقیقتاً تمہیں ملے گی وہ جنت کی نعمتیں ہوں گی, جس میں تمہیں تمہارے دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہوئے وارث ہمیشہ کے لیے بنا دیا جائے گا جنتوں کی نعمتوں کا. لیکن یہاں فیصلہ ہم نے کرنا ہے, ہم نے اپنے کردار, اپنی شخصیت, اپنے قول و فعل کو داغدار نہیں کرنا کہ پروردگار عالم جنت میں حقیقی وارث ہمیں بنا کر اس جگہ کی ساری ملک ہمارے تصرف میں دے دے. اس کا فیصلہ یہاں ہوگا, زمین پر ہوگا. تو یہ خلیفہ کہ اس کی, اب خلیفہ پہ جب ہم آئے ہیں تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے خلافت کے منصب کو جو تفویض فرمایا وہ کس کے لیے تھا. جان لیجئے کہ خلافت کے منصب کے صحیح اور حقیقی حقدار انبیاء علیہ السلام ہیں. اس لیے کہ نبی کا کام کیا ہے, نبی اللہ کے احکام, اس کی رضا, اس کی شریعت, اس کی مرضی, اس کی عبادات کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں, اور زمین پر اس بات کو ممکن بناتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق انسان زندگی گزارے. یہ ہے خلیفہ جو احکام کو نافذ کرتا ہے, جو احکام کی تشریح و توجیہ کرتا ہے, جو دین کی وضاحت کرتا ہے, جو شریعت کی وضاحت کرتا ہے, جو آ جانے والے مسائل کو کھول کر بیان کرتا ہے, جو کسی بھی قسم کے شک و شبہات کو دور کرتا ہے اور انسانیت کے لیے ایک واضح روشن راستے کی بنیاد ڈالتا ہے کہ جس پر چل کر انسان اللہ کے راستے کی طرف اپنے قدم اٹھا لیتا ہے. تو زمین پر اصل حقیقی جو خلیفہ اور نیابت کا حق ادا کرتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں حقیقی. لہذا قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے منصب کو جو بیان کیا گیا, کہا گیا کہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کیا گیا, من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا, اتباع و اطاعت کی, اس نے فقط اللہ ہی کی اتباع و اطاعت کی. نبی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی, نبی کی خوشندی اللہ کی خوشندی, نبی کا راستہ اللہ کا راستہ، نبی کی شریعت اللہ کی شریعت۔ لہذا مقدمہ ابن خلدون، تاریخ کی کتاب ابن خلدون، اس کا مقدمہ ابن خلدون، اس میں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ خلیفہ بنے، تو لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں، لوگوں نے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا، یعنی آپ اللہ کے خلیفہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ دیکھا آپ، یہ مقدمہ ابن خلدون کی روایت ہے، لوگوں نے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا تھا کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، فرمایا نہیں میں اللہ کا خلیفہ نہیں، کیونکہ اللہ کا خلیفہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوتی ہے، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ اب نبوت سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب خلافت پہنچ رہی ہے ان لوگوں کی طرف، یہ منصب پہنچ رہا ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو نبی کی نمائندگی کرتے ہیں، جو نبی کے طریقوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو نبی کی شریعتوں کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، جو نبی کے پیغام کو پوری دیانتداری اور اخلاص سے لوگوں تک عام کرتے ہیں، اب یہ اس منصب پر فائز۔ دیکھیے اس بات کو کہ جب بھی کہیں ریاست کا قیام پذیر ہو، یا ریاست بننے والی ہو، یا کوئی ملک نہ بھی بنے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے اصل حقیقی جو خلیفہ ہیں، اس ریاست کے جو امیر ہیں، قائد ہوں گے، وہ نبی ہوگا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری بعض کے لوگوں پر آ جاتی ہے، جو اس خلافت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی نیابت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب انسان کی تخلیق، جو میں پھر واپس پیچھے جاؤں گا، انسان کی تخلیق پر جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات، وہ بھی آئیں گی، فرشتوں کو جو اعتراض تھا وہ میں نے اشارتاً پہلے بتایا کہ اصل جو انسانیت کا جوہر ہے، جس کی وجہ سے اس کو منصب و مقام ملا ہے، جہاں علم کی بنیاد پر ملا ہے، وہیں اس کا جو یہ منصب ہے وہ خیر و شر کی لڑائی کی وجہ سے ملا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن یہی بتاتا ہے خیر و شر کی لڑائی۔ یعنی کوئی اگر یہ سوال کرے کہ آپ فرشتوں سے کیوں افضل ہیں، کوئی شخص یہ سوال کرے کہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا مرتبہ مقام کیوں بلند کر دیا، اس کی بنیادی وجہ، اہم وجہ یہی ہے کہ فرشتہ محض خیر ہی خیر ہے، انسان کے اندر شر بھی موجود ہے اور خیر بھی موجود ہے، یہ دونوں طاقتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بس اسی طاقت سے لڑنے کا نام اشرف المخلوقات ہے، اسی برائی کی طاقت کو دبا کر خیر کی طاقت پر عمل کرنا، برائی کی طاقتوں کے خلاف نبردباز آزما ہونا، اندر کے شیطان کا گلا کھوپنا، اس کی نفسانی تقاضوں کو ختم کرنا، اور باہر بھی طاقتی طاقتوں کے خلاف لڑنا، یہی اشرف المخلوقات ہے، اسی کو اللہ نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ کہا ہے۔ اصل جنگ یہی ہے، اصل لڑائی یہی ہے، اصل شرط یہی ہے، مقام یہی ہے انسان کا۔ تو جو انسان اس لڑائی سے واقف ہے، جو اس پر مکمل کمر باندھ کر جس طرح دنیاوی آسائشوں کے حصول کے لیے دن رات محنت اور جدوجہد کرتا ہے، اسی طرح اس حوالے سے بھی اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی وہ خوابیدہ نہیں ہے بلکہ جاگا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی وہ فکر کرتا ہے، اس حوالے سے بھی سوچ و بچار کرتا ہے، سمجھ لیجئے یہی اشرف المخلوقات ہے، اسی بنا پر اس کا مقام فرشتوں سے افضل ہے، اسی بنا پر۔ اور جو اپنے اندر کی لڑائی تو ہارا ہوا ہے اور باہر کی جنگ جیتنے چلا، جو اپنے اندر تو بار بار شکست سے دوچار ہوتا ہے اور باہر وہ فاتح بن کر گھومتا ہے، جو اندر تو ایک انتہائی ڈرپوک بزدل بچے کی طرح کسی کونے میں بیٹھا ہے اور باہر انتہائی بہادر اور شیر دل بن کر گھومتا ہے، یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جو اپنے اندر ہی ہار جائیں وہ باہر کبھی نہیں جیتتے، کبھی نہیں جیتتے، کبھی نہیں جیت سکتے۔ سب سے پہلی لڑائی تو اندر کی لڑائی ہے, سب سے پہلا مارکا تو اندر ہے, من کے اندر ہے, کہ جہاں شیطانی وسوسوں سے لڑنا ہے, جہاں شیطانی چالوں سے لڑنا ہے, جہاں شیطانی مکر و فریب سے لڑنا ہے, جہاں شیطانی پیدا ہو جانے والی قلبی ذہنی اور روحانی بیماریوں سے نبرد آزما ہونا ہے, جہاں چھپ چھپ کر گھات لگا کر شیطان کے واروں سے بچنا ہے. پس جو ان تمام چیزوں سے نبرد آزما ہو گیا, لڑ گیا, وہ باہر کی ساری چیزوں سے لڑ جائے گا, وہ سب چیزوں سے جیت جائے. اور جو اندر ہی ہارا بیٹھا ہو, جو اندر ہی بزدلوں کی طرح ہو, باہر صرف باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں. فرمایا یہی معیار ہے کہ جو انسان کو فرشتوں سے افضل کرتا ہے, یہی معیار. قرآن مجید میں جب فرشتوں نے یہ اعتراض کیا, یہ بات کی جیسے ان کو اپنے دل میں ان کا خیال تھا, اگلی آیت پروردگار عالم نے جو فرمائی وہ یہ تھی کہ انی اعلم ما لا تعلمون, کہ جو کچھ میں جانتا ہوں, جس چیز سے میں واقف ہوں, وہ تم نہیں جانتے, تمہیں نہیں معلوم. جب فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا, یہ خون ریزی کرے گا, پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو کچھ میں مجھے معلوم ہے, میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. اور پھر حقیقت حال ایسی ہوئی. یاد رکھیے کہ معاشرے میں فساد برپا کرنے والے, معاشرے میں انتشار پیدا کرنے والے, یہ ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں. لیکن لوگ امن پسند, محبت کرنے والے, ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ ایک عام آدمی مصلحت پسندی کا شکار بہت زیادہ ہو جاتا ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کو صحیح قیادت میسر نہیں آتی, جس بنا پر ایک بڑی آواز ہمیشہ دبی رہتی ہے اور چھوٹی شر کی قوت چونکہ منظم ہوتی ہے, وسائل سے مالا مال ہوتی ہے, نتیجتاً اس چھوٹی شر کی قوت زیادہ معاشرے میں دکھائی دیتی ہے. اکثریت کو صحیح رہنما, صحیح راستہ دکھانے والے لوگ تو مل نہیں پاتے, یا ہم ان سے رجوع نہیں کر پاتے, ان کا ساتھ نہیں دے پاتے, اس کی بنا پر اس قسم کی صورت آ گئی. اب قرآن مجید نے جہاں انسان کا یہ شرف بیان کیا, وہیں سورہ تین میں ایک اور رخ دکھایا انسان کا. پہلے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ جہاں اس کو خلیفہ کہا, جہاں اس کو اپنا نائب کہا, وہی کہا کہ ہم نے انسان کو قلبی لحاظ سے بھی, فکری لحاظ سے بھی, اور صورت کے لحاظ سے بھی انتہائی خوبصورت, حسیر و جمیل اور معتدل پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ ذہنی لحاظ سے بھی, قلبی لحاظ سے بھی, فکری لحاظ سے بھی, اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بڑا معتدل, بڑا خوبصورت, اور ساری کائنات کی کسی بھی شے سے اس کا موازنہ کر لو, یہ سب سے زیادہ حسین و جمیل تمہیں نظر آئے گا. اس کی سوچ کا موازنہ کسی چیز سے کر لو, اس کی فکر کا موازنہ کسی بھی شے سے کر لو, اس کی محبت کا موازنہ کسی شے سے کر لو, اس کی شفقت کا موازنہ کسی شے سے کر لو, اس کی ہمدردی کا موازنہ کسی بھی کائنات کی شے سے کر لو, اور سب سے بڑھ کے اس کی صورت کا موازنہ کسی بھی شے سے کر لو, یہ تمہیں انتہائی معتدل, ہر چیز میں نفع تلا جتا ہوا نظر آئے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے. مگر اگلی ہی آیات ہمیں بتاتی ہیں, پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, کہ پھر ہم نے اسے لوٹا دیا اس کو اس کی پست ترین حالت کی طرف, پست ترین حالت, پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی انتہائی پست ترین, اسفل سافلین, انتہائی نچلی سطح پر, انتہائی نچلی سطح, اتنی نچلی سطح کہ انسان اس کی نچائی کو سوچ بھی نہ سکے, کہ جہاں یہی انسان اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا ہے, یہی انسان جہاں اپنے خود ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کو سجدہ کر دیتا ہے, یہی انسان جو جب تاجر بنتا ہے تو مال کا ذخیرہ کر کر تھوڑے سے پیسوں کے عوض باہر اسمگلنگ کر دیتا ہے. یہی جب انجینئر بنتا ہے تو چند پیسوں کے لالچ میں شاہراہیں، عمارتیں، پل، سڑکیں اس میں غبن کرتا ہے. یہی جب کسی ادارے میں بیٹھتا ہے، کسی کی ملازمت کرتا ہے تو اپنے اوقات کار میں، اپنی دیانتداری میں خیانت کرتا ہے. یہی انسان جب عبادت گزاری کی طرف بڑھتا ہے تو اکثر اپنی ستائش، اپنی خود نمائی، اپنا تکبر لیے لوگوں کے سامنے چلتا اور پھرتا ہے. یہی انسان جب دوسرے شعبوں میں داخل ہوتا ہے تو وہاں دیانتداری سے کام نہیں کرتا، بلکہ اس کی اپنا ایک تکبر ہوتا ہے. چند پیسوں کے عوض، چند ٹکوں کے عوض یہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذات، اپنا ایمان، اپنی خوبصورتی، یہ سب کی سب باہوں پر لگا کر لوگوں کے سامنے بکتا پھرتا ہے جگہ جگہ دروازوں پر. میں اسفل سافلین، جہاں اس کو ہم نے قدر و منزلت دی ہے، جہاں ہم نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے، جہاں اس کو ہم نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو خلافت کے حقدار وہی ہیں، نیابت کے حقدار وہی ہیں جو نہ صرف یہ کہ شیطانی چالوں سے لڑتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے من کی دنیا، اپنے اندر کی خرابیوں سے لڑتے ہیں، باہر بھی ایک مردانہ وار برائیوں کے خلاف سفارہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان میں باہمی محبت ہوتی ہے، ان میں باہمی اخوت ہوتی ہے. یہ مسلمان بھائی چارگی کی بات کرتے ہیں، یہ اپنے جس طرح اپنے خون، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو کو حرام سمجھتے ہیں، اسی طرح مسلمان کے خون، اس کی آبرو، اس کی عزت کو بھی حرام سمجھتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں. قرآن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ کے جاتا ہے کہ ہم نے تو اس نبی کو بھیجا اس لیے دنیا میں کہ باہمی تم میں عداوت تھی، تم میں نفرت تھی، تم میں خون ریزی تھی، انہوں نے آ کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، انہوں نے آ کر تم میں بھائی چارگی پیدا کر دی، انہوں نے آ کر تم میں محبت اور اخوت کا درس تمہیں دے دیا. مگر آج جو صورتحال ہے وہ کتنی گمبھیر ہے، کتنی خراب ہے، کتنی بھیانک ہے. کسی کی کسی کو کیا کہیے، ہر چیز آپ کے سامنے. تو فرمایا خلیفہ ہونے کا لائق وہ ہے، خلیفہ نیابت کا حقدار وہ ہے جو اس کا حق ادا کرے، اس زمین پر اس طرح سے رہے کہ اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کی گفتگو، اس کی تحریر کسی بھی شے سے مسلمان کو کسی نوعیت کا نقصان نہ پہنچے. ارے مسلمان کو قتل کرنا تو دور کی بات، احادیث میں تو لعنت دکھانا بھی منع ہے. احادیث میں سختی ہے کہ مسلمان کو لعنت دکھائی جائے، مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا، مسلمانوں کو لعنت دکھانا، مسلمانوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا کہ جس میں ان میں دہشت اور خوف کی فضا پیدا ہو جائے. یہ فقہا نے لکھا، احادیث میں موجود ہے کہ اس قسم کے رویے حرام میں داخل ہیں، حرام کہا گیا ہے ایسی چیزوں کو. تو ہمیں یہ جاننا ہوگا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اس چیز کی طرف ہمیں اپنی سوچوں کو بالکل، آج اگر ہم نے نہیں سوچا تو کل پھر ہمیں اس کی مہلت نہیں ملے گی کہ ہمیں اپنے راستوں کا تعین کرنا ہے، ہمیں اپنی سوچوں کا تعین کرنا ہے، ہمیں ہر چیز سے بالا تر ہو کر، تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر، ہر چیز چاہے وہ مسئلہ کی کسی بھی حوالے سے ہماری سوچ ہو، ہر چیز سے بالا تر ہو کر قرآن کی دعوت کو سمجھتے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ سمجھتے ہوئے اپنے راستوں کا تعین آج ہی کرنا ہوگا، وگرنہ شاید وقت ہمیں مہلت نہ دے. وما علینا الا البلاغ المبین.